Ayat rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان فوسطن به جمعا إن الإنسان سَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُود إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن رب بهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
بر محمد وعلى محمد صلوات
مرائے خوشن دیئے امام زمانہ بلند کر صلوات
مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے آپاس مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے آپاس نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے آپا نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے آپا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے آپا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے آپا مانگنے والوں کے دل کو یقین ہے آپا
رحمت اللہ علیہ وسلم
لحسن کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی یار ہے نہ حسین کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی یار ہے نہ ہے مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ ہے مرتضیٰ کوئی دوسرا نہیں سیدا کوئی اور ہے نہ حسین کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے نہ یہ چہرہ دیکھ کے پاس دے یہ گمان ہوا علی کے ذکر پہ جب تپا میں سمجھ گیا کوئی اور ہے نہ حسین کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے نہ ہے مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ ہے مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ سیدا کوئی اور ہے نہ حسین کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے یہ جو یار گار کوا کیا تو ہنسی ہنسی میں سنا یار گار کوا کیا تو ہنسی ہنسی میں سنا گیا ارے بے حیا ذرا شرم کر ارے بے حیا ذرا شرم کر یہ تو واقعہ کوئی اور ہے نہ حسین کی کوئی مثال ہے نہ حسین کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے علی ہے شیر خدا بھی ہے جو ڈٹا ہوا ہے پہاڑ پر جو چل رہا ہے پہاڑ پر جو چل رہا ہے پہاڑ پر بشر نما کوئی اور ہے نہ حسن کی کوئی مثال ہے نہ حسین کا کوئی اور ہے نہ مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ سیدہ کوئی اور ہے نہ حسن کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے یہ کربلا ہے بقا نہ پنا کی بات کرو یہاں کی کوئی مرا نہیں یہاں کی کوئی مرا نہیں یہاں سلسلہ کوئی کی کوئی مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے نہ مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ سیدہ کوئی اور ہے نہ حسین کی کوئی مثال ہے کوئی اور ہے اے زمان تجھ سے غرض نہیں تیری چاہتوں کی طلب نہیں میں تم آدمی ہوں حسین کا میں تم آدمی ہوں حسین کا مجھ چاہتا کوئی اور ہے نہ حسن کی کوئی مثال ہے کوئی اور ہے نہ مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ مرتضیٰ کوئی دوسرا نہ سیدہ کوئی اور ہے نہ حسن کی کوئی مثال
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی فی توحده ودنا فی تفرده الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سجدنا ونبينا وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وهجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين صلوا على محمد وعلى محمد. اعزائي الغرامي رمضان المبارک کی ابتدا سے اس علمی اور دینی درسگاہ میں درس قرآن کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا اور کل کی شب تک آپ مسلسل مولانا قبلہ علی رضا مہدوی صاحب کو سماعت فرماتے رہے. آج سے 10 شبوں تک یعنی شب 20 رمضان المبارک تک یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہم مل کر کوشش کریں کہ اس بابرکت مہینے میں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سے آشنا ہوں. کچھ تعلیمات قرآن سے آشنا ہوں اور اس کے بعد مزید 10 دن اس سلسلہ چلے گا رمضان کے اختتام تک اور باقی بزرگان باقی دوست ان مجالس سے خطاب کریں گے. ہمارا طریقہ کار اور ہمارا سلسلہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم ابتدا میں 2-4 منٹ 5 منٹ ممکن ہے 10 منٹ ابتدا میں کچھ فقہی مسائل پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد قرآن سے متعلقہ ایک سورہ ہم نے لیا ہے سورہ مبارک جاسیہ 45واں سورہ قرآن کا 25ویں پارے میں ہے. اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اذن گرامی فقہی مسئلے کے اعتبار سے یہ بات میں عرض کر دوں کہ اگر مومنین کے سوالات بھی ہیں اور وہ چاہیں تو تحریری طور پر دے سکتے ہیں اور اگر وہ عمومی نوعیت کے سوالات ہوئے تو ان کو ہم اسی گفتگو کے آغاز میں بھی لے سکتے ہیں. آج کے حد تک جو مسئلہ میں چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس کروں وہ پیش آنے والا بھی ہے اور ظاہری اعتبار سے رمضان کے مہینے میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بطور خاص رمضان کے حوالے سے اس کی کوئی مناسبت نہیں بنتی، لیکن بہرحال انسان کے لیے پیش آنے والے مسائل میں سے ہے. اور میں پوری انہیں جو سلسلے میں چیپٹر ہے فقہ کا وہ پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک سیگمنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ایک رسم ہے قسمیں کھانے کی. مختلف حوالوں سے مختلف موقعوں پر ہم کسی حوالے سے قسم کھاتے ہیں. اذن گرامی یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ شریعت کی نگاہوں میں جب معصومین سے پوچھا گیا اور اس انداز سے ائمہ طاہرین نے ہماری ہدایت فرمائی، اس اعتبار سے منزل عمل میں ان قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی کھائی گئی ہو. ان قسموں کا تقدس، عظمت، بڑائی اپنے مقام پر، لیکن جب بات عمل کی آئے، جب بات فقہی احکام کی آئے، جب بات قسم توڑنے پر کفارے کی آئے، تو ان قسموں کی شرعی اعتبار سے پابندی کرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی کفارہ واجب نہیں ہوتا کہ جو کفارے پروردگار عالم کے نام کے علاوہ کسی اور کی کھائی گئی. مثلا فرض کر لیں کہ کوئی شخص قسم کھا رہا ہے، قرآن مجید کی قسم کھا رہا ہے، فرض کریں کوئی شخص قسم کھا رہا ہے خانہ کعبہ کی قسم کھا رہا ہے، اور فرض کر لیجیے اس سے بلند تر کوئی پیغمبر اکرم کی قسم کھا رہا ہے یا کسی امام معصوم کا نام لے کر قسم کھا رہا ہے یا ان ہستیوں میں سے کسی کی قسم لے کر کھا رہا ہے، نام لے کر قسم کھا رہا ہے کہ جو 14 معصومین میں تو شامل نہیں ہے لیکن بہرحال مرتبہ عزت و عظمت و شرافت میں اگر وہ معصوم نہیں ہے تو معصومین کے بالکل ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، ان کی قسم کھا رہا ہے. اور یا پھر بڑھتے بڑھتے بات اتنا آگے بڑھ جائے اور ہم قسم کے لیول کو اتنا نیچے لے آئیں کہ جو ہمارے خاندانوں میں رائج ہے ہمارے معاشرے میں, البتہ اب کم ہوتا جا رہا ہے اس کا رواج, مجھے کم نظر آ رہا ہے اس کا رواج اب, کہ صاحب ہماری اماں کی قسم اور آپ کے ابا کی قسم اور میرے بیٹے کی قسم اور میری اولاد کی قسم, اور اس طرح کی قسمیں دے کر ہم نے ایک زمانے میں منظر دیکھا ہے کہ جہاں پر دسترخوان پر باقاعدہ قسمیں دی جاتی تھی کہ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں آپ کو ہماری اولاد کی قسم میں آپ کچھ کھانا لے لیجئے, اور گویا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا گیا اور اس مہمان نے مثال کے طور پر کھانا نہیں کھایا تو خدا نخواستہ اولاد مر جانے والی ہے یا اولاد پر کوئی مصیبت آ جانے والی. یہ سب قسم ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں شریعت پیغمبر اکرم کے اعتبار سے, شریعت محمد و آل محمد کے اعتبار سے, تعلیمات قرآن اور پروردگار کے اعتبار سے اس طرح کی قسموں کی عملی طور پر کوئی حیثیت نہیں. انسان ان میں سے جتنی بھی قسمیں کھا رہا ہے ٹھیک ہے, اگر بعض مقدس ہستیوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں, بعض مقدس اشیاء کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں, اور انسان اس کو ریسپیکٹ کرے, اس کا احترام کرے, اس قسم کو آنر کرے, اس قسم کو اون کرے, اس قسم کو پورا کرے, لیکن بہرحال اگر وہ پورا نہیں کر رہا ہے تو فقہی اعتبار سے وہ یوں گناہگار نہیں ہوگا کہ اسے کفارہ دینا ضروری نہیں. فقہی اعتبار سے انسان قسم کا پابند اسی وقت بنتا ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لے کر قسم کھائے, اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ کام چھوڑ دوں گا, ایک بار. اور اسی میں فوری طور پر جو دوسری بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے عام طور پر کوئی کام کرنے کی یا کوئی کام چھوڑنے کی. مثلا انسان قسم کھائے کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ آج سے روزانہ مثلا ایک سورہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا, بہترین قسم ہے انسان قسم کھائے. انسان قسم کھائے کہ مثال کے طور پر میں آج سے نماز غفیلہ پڑھوں گا, نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ایک انتہائی بابرکت نماز ہے نماز غفیلہ, انتہائی ثواب والی روایت ہے نماز غفیلہ. یعنی اس کے ثواب اور اجر کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے, اور اس نماز کا نام غفیلہ رکھا ہی اس لیے گیا, بعض روایت بعض فرماتے ہیں بزرگان کہ غفیلہ رکھا ہی اس لیے گیا کہ انسان اس نماز سے غافل رہتا ہے, یہ غفلت والی نماز ہے. یعنی بے معنی غفلت ہے کہ انسان اسے غافل رہتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو مس کر جاتا ہے. قسم کھائے انسان کے روزانہ نماز کو فیلا پڑھوں گا, تو قسم کھائی جاتی ہے کسی کام کو انجام دینے کی یا کسی کام کو چھوڑ دینے کی. انسان قسم کھائے کہ کل سے مثال کے طور پر میں سگریٹ نہیں پیوں گا, میں پان نہیں کھاؤں گا, میں چھالیاں نہیں کھاؤں گا. ایک بات ازان گرامی ذہن میں رکھنا ضروری ہے جو ہمارے تقریباً تمام علماء نے فرمایا, اور وہ یہ کہ جس کام کی قسم کھائی جا رہی ہو وہ کام ایسا ہونا ضروری ہے جو شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ کام ہو, شریعت اس کو ریکمینڈ کرتی ہو. مثلا جو میں نے مثالیں دی کہ انسان قسم کھائے کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ نماز غفیلہ پڑھوں گا, انسان قسم کھائے کہ میں قسم کھا رہا ہوں, خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں روزانہ ایک سورہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا, دو صفحے قرآن مجید کی تلاوت کروں گا, یہ بہت اچھی قسم ہے. اچھا تلاوت قرآن خدا پسند کرتا, شریعت پسند کرتی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے, نماز کا فیلا شریعت پسند کرتی ہے, مختلف دعائیں شریعت پسند کرتی ہے. وہ کام جو ناپسندیدہ ہیں چاہے شریعت کی نگاہوں میں چاہے عام معاشرے کے اعتبار سے ان کو ناپسندیدہ کام سمجھا جاتا ہو, اس کی بھی چھوڑنے کی قسم کھائی جا سکتی ہے. مثلا جو میں نے مثالیں دی سگریٹ چھوڑ دینے کی مثال, ممکن ہے شریعت کی طرف سے ہم کوئی باقاعدہ حکم ثابت نہ کر سکیں کہ صاحب اس کا پینا حرام ہے, یا کوئی باقاعدہ فقہی حکم نہ ہو سکے کہ اس کا پینا استعمال کرنا مکروہ ہے, لیکن بہرحال معاشرتی اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, حفظان صحت کے اصولوں کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے, ہر انسان سمجھتا ہے, حتیٰ سگریٹ پینے والے خود سمجھتے ہیں کہ اس سگریٹ کا استعمال ایک قبیح عمل ہے, ایک مذموم عمل ہے, ایک عام انسانوں کی نگاہوں میں ناپسندیدہ عمل ہے, اس کو چھوڑ دینا عقل کے اعتبار سے, معاشرے کے اعتبار سے, ایک پسندیدہ عمل ہے, ایک اچھا عمل ہے. دنیا میں سگریٹ پینے پر کسی کو اپریسیشن نہیں دیا جاتا, سگریٹ چھوڑنے پر دیا جاتا. ٹھیک, چھوڑا جا سکتا ہے, قسم کھائی جا سکتی. عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ان کاموں کو چھوڑ کر انسان قسم کھا رہا, اگر کسی ایسے کام کو کرنے کی قسم کھا رہا ہے جو شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں ہے, اسلام جس کو پسند نہیں کرتا, خدا جس کو پسند نہیں کرتا, تو پھر تو چاہے خدا کا نام لے کر قسم کھائی گئی, اس قسم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اس قسم کو توڑ دیجیے, پر کوئی کفارہ بھی نہیں. کئی سارے لوگ ہیں, میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا, مولانا میں نے قسم کھائی اور آج پھنس گئی. کیا قسم کھائی؟ قسم کھائی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا. اور ایسی نہ جانے کتنی قسمیں, یعنی اس طرح کی جب قسم کا ہم تذکرہ کرتے تو کئی سارے مومنین ٹھنڈا سانس لیتے, شکر ہماری والی بات مولانا کو پتہ نہیں چلی, ورنہ ہماری مثال بھی آ گئی ہوتی ممبر پر. ہمارے کتنی ایسی قسمیں کھائی جاتی, قسم کھا رہے ہیں کہ فلاں مومن کے گھر کے دروازے پہ نہیں چڑھیں گے کبھی, ہم نے قسم کھائی ہے کہ فلاں سے بات نہیں کریں گے کبھی, ہم نے قسم کھائی ہے کہ فلاں کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے, ہم نے قسم کھائی ہے کہ فلاں کے گھر کا پانی نہیں پیئیں گے. خدا کا شکر ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ یہ قسمیں دم توڑ رہی ہیں, لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں کہ مکمل دم توڑ گئے. اس طرح کی اگر قسمیں کھائی جا رہی ہیں, اس طرح کی کسی کام کی قسمیں, تو چاہے آپ نے خدا کا نام لے کر قسم کھائی, چاہے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ قسم کھائی, لیکن شریعت کبھی بھی پسند نہیں کرتی قطع رحم کرنے کو, مومنین کے ساتھ تعلقات کو ترک کر دینے کو, مومن کی خوشیوں میں شریک نہ ہونے کو, مومن کے جنازے میں شریک نہ ہونے کو, کبھی بھی شریعت پسند نہیں کرتی. آپ نے قسم کھائی, قسم توڑ دیجئے. آپ کے اس قسم کھانے پہ خدا اتنا خوش نہیں جتنا قسم توڑنے پہ خدا خوش ہونے والا. اور ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ, اذن گرامی, یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے, اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ شاید اس میں سب سے زیادہ مناسب ہو کہ انسان اپنی تربیت کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ڈیلی بیسس پر اپنا ایگزامینیشن کرے, اپنا ٹیسٹ کرے کہ کون کون سے مائنس پوائنٹس ایسے ہیں جو ابھی تک میری زندگی میں باقی ہیں, کون کون سے پلس پوائنٹس ایسے ہیں جو ابھی مزید میری زندگی میں آ سکتے ہیں, ابھی تک میں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس, مثال کے طور پر یہی قسم کا پوائنٹ, انسان ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے, کوشش کرے کہ پروردگار عالم کے لیے اپنا وقت نکالے, کوشش کرے. دیکھیں رمضان کے مہینے کی طاقت کا وہ اندازہ لگائی کہ بہرحال مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد رمضان المبارک کے روزے اپنے مقام پر, اس بھوک اور پیاس کی تکلیف اپنے مقام پر, گرمی کی شدت میں پیاس کو برداشت کرنا اپنے مقام پر, اس کے فوراً بعد اب افطاری اور نماز جماعت اور اس کے بعد افطار اور گھر کا پروگرام. لیکن ماشاءاللہ مومنین کی بڑی تعداد یہاں پر شریک ہو رہی, کراچی میں اور کئی سارے ایسے مقامات اور محلے ہیں کہ جہاں پر دروس قرآن, دروس اخلاق, دروس فقہ کا انتظام ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں, لوگ وقت نکالتے ہیں. یہ وقت نکالنا انسان کی پریکٹس بے این معنی بننا چاہیے کہ اگر انسان ارادہ کرتا, انسان فیصلہ کرتا, انسان چاہتا ہے, انسان کوشش کرتا ہے, تو ڈیلی بنیاد پر بھی انسان گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ خدا کی خاطر آرام سے ایکسٹرا نکال لیتا. تو اگر باقی زندگی میں کوشش کرے تو کیا روزانہ دس منٹ نہیں نکال سکے گا؟ جو انسان پچاس سو منٹ نکالنے کو تیار ہے, کیا پانچ اور دس منٹ نکالنے کو تیار نہیں ہوگا؟ انسان پریکٹس کرے کہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں کون سی ہیں جو مزید ابھی زندگی میں لائی جا سکتی ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد کا. قرآن مجید کا 45 سورہ ہے, سورہ مبارک جاسیہ. یوں سمجھ لیجئے کہ آئندہ 10 دنوں کے لیے جو ہمارا کورس ہے وہ اس ایک سورہ پر مشتمل ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سورہ کو مکمل کریں ان 10 دنوں میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ تین باتیں ممکن ہیں عملی طور پر, یا تو ہم یہ پورا سورہ مکمل نہیں کر پائیں گے 10 دنوں میں, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم مومنین سے درخواست کریں گے خود ہی سورہ کی مزید جو تلاوت رہ جاتی ہے, جن آیت رہ جاتی ہے ان کو مکمل کر لیں. اگر 10 دنوں سے پہلے ہی سورہ کی آیت کو ہم نے مکمل کر لیا تو پھر ہم کوئی اور سورہ لے لیں گے, اور اس بات کے امکانات بھی کہ 10 دن مکمل ہوں اور اس سورہ کی آیات پر ہماری گفتگو مکمل ہو. اس سورہ کی ابتدا سے پہلے اس آیت ان سورے کے مضامین کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات جو مناسب ہے، قرآن مجید کے اکثر سوروں کے بارے میں ہمارے پاس اس قسم کی روایات موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی مختلف سوروں کی تلاوت کا ثواب بیان کیا ہے اسپیشلی. دیکھیے ذرا گرامی، اس کی مثال بالکل یوں ہے کہ جیسے پروردگار عالم کی جو نعمتیں ہیں، ہم ایک سیگمنٹ کو لیتے ہیں، پھلوں کا سیگمنٹ. انواع و اقسام کے پھل پروردگار عالم نے پیدا کیے، انواع و اقسام کی خوشبو والے، انواع و اقسام کے ذائقے والے، انواع و اقسام کے رنگوں والے خدا نے متعلق پھل بنائے. کچھ کبھی کوئی موسم میں کوئی پھل، کسی موسم میں کوئی پھل، کسی موسم میں. ہر پھل خدا کا بنایا ہوا ہے، ہر پھل خدا کی نعمت ہے، ہر پھل انسان کے لیے مفید ہے، ہر پھل کے کچھ خواص اور فوائد ہیں. لیکن یہ طے کہ سارے کے سارے پھلوں کا فائدہ ایک نہیں، کچھ فوائد ہیں جو ایک سے پھل میں ملیں گے دوسرے پھل میں نہیں ملیں گے، کچھ فوائد ہیں جو دوسرے پھل میں ملیں گے پہلے پھل میں نہیں ملیں گے. ذائقہ ہونا، رنگ ہونا، خوشبو ہونا اپنے مقام پر، لیکن بہرحال جو اسے بینیفٹ ملنے والا وہ بھی سیم نہیں. قرآن مجید کی سوروں میں بھی یہی بات ہے کہ ہر آیت خدا نازل کردہ ہے، ہر سورہ خدا کا نازل کردہ ہے، ہر آیت پیغمبر اکرم پر حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں. لیکن بہرحال ائمہ طاہرین کے بیانات کی روشنی میں کچھ خاص فوائد ہیں جو ہر سورے کے ساتھ مخصوص ہیں. اور جب انسان ضرورت محسوس کرتا ہے تو بعض مقامات پر بعض پھل کھانا ضروری ہو جاتے ہیں. بھائی فلاں پرابلم ہے، فلاں والا پھل کھائیے، آپ کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا. آپ فلاں پھل کھائیے، آپ کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا، آپ کی بیماری جلدی سے حل ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. سارے پھل خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن ایک خاص موقع پر ایک خاص پھل کام آنے والا. اسی طرح قرآن مجید کی سوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواص معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، بعض خاص مقامات پر خاص سوریں جو کام آنے والے. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو آداب میں شامل ہے کہ اس کے سرحانے بجائے رونے دھونے کے سورہ مبارک یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ صافات کی تلاوت کی جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب مومنین کسی میت کو دفنانے قبرستان جاتے ہیں تو عین اس موقع پر کہ جب قبر بالکل بند کر دی جاتی، مومن سے کہا جاتا ہے کہ اپنی انگلیاں اس قبر کی نرم مٹی میں جس میں پانی ڈالا گیا گاڑیں، اور انگلیاں گاڑنے کے بعد سات مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں. یعنی اس موقع پر، حالانکہ ہمارے یہاں مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا بہت رواج ہے، بہت اچھی بات ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، لیکن عین وہ موقع جب قبر بند ہوئی ہے اور گویا اب مومنین آخری خدا حافظی کر رہے ہیں اس قبر کے ساتھ اور اس قبر کے مردے کے ساتھ، تو اس آخری خدا حافظی کے وقت نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہا گیا، نہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنے کا کہا گیا، نہ سورہ یاسین پڑھنے کا کہا گیا. کہا اس آخری خدا حافظی میں سات مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو، ایک خاص فضیلت ہے اس کی. اور اسی طرح سے کئی سارے مقامات پر الگ الگ سوروں کی فضیلتیں سامنے آتی ہیں. اس سورہ مبارک جاسیہ کی فضیلت کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے، تھوڑا سا رمضان کو سمجھ لیں تو پھر وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو سورہ مبارک جاسیہ کی فضیلت اور اس کی قراءت کے ثواب کو بتلانے کے لیے ہمارے پاس آئی. رمضان کا مہینہ اس سال آیا ہے، لیکن نہ یہ پہلا رمضان ہے نہ یہ آخری رمضان ہے، صدیوں سے رمضان کا مہینہ آتا رہا ہے، صدیوں تک رمضان کا مہینہ آتا رہے گا. نئے مہینہ کبھی رکا ہے؟ نئے مہینہ کبھی رکنے والا؟ کتنے ہی رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے. ایک وقت وہ آئے گا جب رمضان ہوگا ہم نہیں ہوں گے. رمضان کے آنے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، رمضان کی برکتوں میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، رمضان کی فضیلتوں اور اس کی نعمتوں اور کرامتوں میں اور پروردگار کے انعامات کی بارش میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سیزن جو آیا جسے ہم رمضان کا سیزن کہیں، یہ موسم جو آیا جسے ہم رمضان کا موسم کہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. کراچی کے رہنے والوں کے لیے اسٹاک مارکیٹ کی مثال بڑی بہترین مثال بن جاتی ہے. ہر سال دو سال تین سال چار سال بعد ایک بوم آتا ہے مارکیٹ کے اندر، اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ 200 پوائنٹ 300 پوائنٹ 400 پوائنٹ بڑھ رہی. لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیس کیا ہے, لیکن روزانہ 150 پوائنٹ, 200 پوائنٹ, 300 پوائنٹ مارکیٹ بڑھ رہی. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وہاں, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن 11 مہینے گزرنے کے بعد ہر سال ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ پروردگار کے ثواب کی مارکیٹ بہت شوٹ اپ کر جاتی ہے. پورا سال ایک آیت پڑھو, خدا ایک آیت کا ثواب دے رہا. نہ جانے کتنا پرسنٹ یہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے کہ معصوم اعلان کرنے کے رمضان کے مہینے میں ایک آیت پڑھو, خدا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب تمہیں دے رہا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے تو خاص مہینہ, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہرحال ان 11 مہینوں کا حساب کتاب اور ہے, رمضان کے مہینے کا حساب کتاب اور ہے. یعنی خود رمضان کے روزے جو ایک بہت زبردست طریقے سے سورہ اس مہینے کو باقی 11 مہینوں سے جدا کر دیتے. لیکن اگر ایک کٹ آف لائن لگانی ہو کہ آخر اس رمضان میں کہاں پر آ کر ہم ایسی لائن لگائیں کہ اس لائن سے کم نمبر اگر ہم نے حاصل کیے, اگر اس سے کم ہم نے خود رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھایا تو ہم نے گھاٹے کا سودا کیا, ہم نے لاس کیا. ایک بچہ امتحان میں شریک ہوتا, اسے بتایا جاتا ہے کہ 50% تمہارے پاسنگ مارکس ہے, 99% والا بھی پاس ہے, 51 والا بھی پاس ہے, 50 والا بھی پاس ہے, 49 والا فیل ہے. چاہے تم پاس سے بہت نزدیک ہو لیکن بہرحال 50 سے کم کم پاس کرا نہیں دے رہا. یہ اور بات ہے کہ 50% لے کر پاس ہونے والا اور 99 یا 100% لے کر پاس ہونے والا, ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بہرحال پاس تو ہے, چاہے 50 نمبر لے کر اسے, لیکن اگر 50 نمبر بھی نہ لے سکا اسے یہی کہا جائے گا تم تو فیل ہو, تم نے گھاٹا کیا, تم نے اپنا پورا سال ضائع کیا, تمہیں پورا سال دوبارہ دہرانا پڑے گا. یعنی جو پورے سال کا آؤٹ پٹ تھا اس ایک نمبر کے اندر تم نے ضائع کر دیا. کیا رمضان کے اندر بھی کوئی ایسی لائن ہے؟ کیا ہم اس لائن کو ڈرا کر کے سمجھ سکے کہ ہاں اگر یہ ہو گیا تو کم از کم ہم نے 50% مارکس تو لے لی, اس سے زیادہ تو نہ جانے کتنا لیا جا سکتا تھا. وہ تو شاید پیغمبر اکرم جانتے, وہ تو شاید مولائے کائنات جانتے, وہ تو شاید ائمہ طاہرین جانتے کہ رمضان میں پروردگار کی کتنی نعمتیں ہیں اور کتنی نعمتوں کو حاصل کیا جا سکتا, کتنے بلند مقامات ہیں اور کتنے بلند مقامات کا حاصل کیا جا سکتا. کبھی مفات الجنان اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک رات کی الگ الگ نمازیں ڈیفائن کی گئیں, ایک ایک رات کی الگ الگ دعائیں لکھی گئیں, ایک ایک دن کی الگ الگ دعائیں لکھی گئیں, اور کتنی تعداد مومنین کی جن ساری ساری دعاؤں کو مس کر دیتے. حالانکہ بعض اوقات اگر ان دعاؤں اور ان نمازوں کو پڑھنا ہو تو ممکن ہے 10-15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہ لگے, کچھ نمازیں جو بہت طولانی ہیں, لیکن دعاؤں کے اندر بعض اوقات 10 منٹ کا انویسٹمنٹ کرنا ہے, 15 منٹ کا انویسٹمنٹ کرنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دعائیں پڑھ رہا ہے جو دعائیں نہیں پڑھ رہا دونوں برابر نہیں. تو کم سے کم لائن کیا ہو کہ انسان سمجھ سکے کم از کم میں لاس نہیں کیا, میں نے گھاٹا نہیں کیا, میں فیل نہیں ہوا. یہاں آنے کے بعد کچھ روایتیں معصومین کی ایسی ہیں کہ اگر ان پہ غور کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معصومین کی نگاہوں میں کٹ آف لائن وہاں پر لگائی جا رہی ہے. اور وہ لائن کیا ہے جو میں نے روایت کو دیکھا جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں, جو میرا ایک ذاتی خیال ہے ممکن ہے غلط بھی, اور وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جو کم سے کم نمبر حاصل کرنا ہے اگر آپ کو پاس ہونا ہے, یعنی اگر ہمیں پاس ہونا ہے, رمضان کے بینیفٹ کو حاصل کرنا ہے کہ ہم نے گھاٹا نہیں کیا, ہم نے لاس نہیں کیا, رمضان کو ضائع نہیں کیا, ہمیں اگلے رمضان کے انتظار نہیں کرنا, تو وہ ہم سمجھتے ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت, یا دوسرے الفاظ میں جہنم کی آگ سے نجات. اب ذرا غور کیجیے کتنے ہی مقامات ہیں, یہ وہ پوائنٹ وہ ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس کر چکا ہوں, لہذا میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک دو نکات ایک مرتبہ پھر اس رمضان کے مہینے میں اپنے میں ذہنوں میں زندہ کر لیجئے اس رمضان کے برکتوں کے طور پر. بڑی سمپل سی دعا, اور یہ دعا تقریباً وہ ہے جو ہر مومن پڑھتا ہے عام طور پر واجب نمازوں میں, اور ہے بھی کہ ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے. اگر 30 دن ہے تو 150 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے, اگر 29 دن کا مہینہ ہے تو 145 مرتبہ اس دعا کا پڑھنا مستحب. بڑی مشہور معروف دعا جو بار بار پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم, انتر رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. روزانہ ایک دعا منگوائی جا رہی, ہر واجب نماز کے بعد دعا منگوائی جا رہی. ادھر سے معصوم کی حدیث کو دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں یہ جو نمازوں کے بعد کا وقت ہے یہ اہم ترین اوقات میں سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے. جسٹ آفٹر دا پریئرز. نماز کے فوراً بعد کا جو وقت ہے, کئی سارے اوقات ہیں رمضان میں جن کو اسپیشلی ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. مثلا سحر کا وقت, مثلا افطار کا وقت, وہ اپنے مقام پر. لیکن ہر واجب نماز کے فوراً بعد کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ہر دعا کو چھوڑ کر ایک دعا خاص منگوائی گئی, لیکن اس دعا میں مانگا کیا گیا؟ اگر آپ اس دعا کے ترجمے پہ غور کریں, جلدی جلدی ترجمے پہ غور کرتے ہیں, تو اصولاً خدا کو پکارا گیا ہے, مانگا کچھ بھی نہیں گیا, آخر میں صرف ایک چیز مانگی گئی, یا علی یا عظیم, اے علی اے اے بلند, اے عظیم اے عظمت والے, یا غفور یا رحیم, اے مغفرت کرنے والے, اے رحم کرنے والے. دیکھیں مانگ کچھ نہیں رہے, بس پکار رہا. یا علی یا عظیم, یا غفور یا رحیم, انت رب العظیم, تو رب عظیم ہے, اللہ دی نہیں سکا مثل عیش ہے, تیرے سے کوئی نہیں, وہ ہو سمیع البصیر, تو سننے والا بھی ہے, وہ دیکھنے والا بھی. وہاں کا شہر عظمتہ و کرمتہ و شرفتہ و فضلتہ والا شہور, پروردگار مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کو تو نے عظمت عطا کی, اس مہینے کو شرافت عطا کی, اس مہینے کو فضیلت عطا کی, اس مہینے کو کرامت عطا کی, علی الشہور باقی سارے مہینوں پر. اے خداوند متعال, اس مہینے کو تو نے جدا کر دیا باقی مہینوں سے. ایسا گرامی, ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ یہ جو ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا تو نے اس مہینے کو عظمت دی, خدایا تو نے اس مہینے کو شرف دی, خدایا تو نے اس مہینے کو کرامت دی, تو کیا ہم خدا کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں؟ خدا کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا, ہم خدا کو بتا رہے ہیں کہ خدایا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. نہیں, یہ پروردگار مومن کو بتلا رہا ہے کہ اے مومن دیکھ میں نے یہ کیا ہے, تجھے نہیں معلوم تھا, تیری زبان سے الفاظ ادا کر کے تیرے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. وہاں دشہر نظمت ہو, وہ کرمت ہو, وہ فضلت ہو, وہ شرفت ہو, شہور وہ شہر الذی فرست صیامہ علیہ, معبودی وہ مہینہ ہے کہ ان ساری شرافتوں برکتوں کرامتوں کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے روزوں کو تو نے واجب کیا. وہ شہر رمضان, یہ رمضان کا مہینہ ہے, الذی انزلت فیہ القرآن, اس مہینے میں تو نے قرآن کو نازل کیا. کون سا قرآن؟ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, ہدایت ہے, بینات دے کر آیا ہے, حق اور باطل کو جدا کرنے کی ہر چیز دے کر آیا ہے انسانوں کے لیے. ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان وجعلت فیہ لیلۃ القدر, یہ پورے رمضان کا خلاصہ اس دعا کے اندر بار بار ذہنوں کو بیدار کیا جا رہا ہے. وجعلت فیہ لیلۃ القدر, اے خدا اس مہینے میں تو نے لیلۃ القدر کو قرار دیا. وجعلتها خیرا من الف شهر, اس ایک رات کو تو نے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا. فیاض المن ولا یمن علیک, اے وہ ذات جس کا کام صرف احسان کرنا ہے, جس پر احسان نہیں کیا جا سکتا. فیاض المن ولا یمن علیک, من علیہ, ایک احسان مجھ پہ کر دے, ایک احسان. اب انسان کو پتا چل جائے کہ میری ایک دعا قبول ہونے والی, بس یہی فرق ہے اہل بیت میں اور اہل بیت کے ماننے والوں میں. انسان کو پتہ چل جائے میری ایک دعا قبول ہونے والی, اہل بیت کے ماننے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل گیا دعا قبول ہونے والی ہے تو یا مال مانگا جائے گا, گھر مانگا جائے گا, کاروبار مانگا جائے گا, صحت مانگی جائے گی, اولاد مانگی جائے گی, ہر چیز وہ مانگی جائے گی جس کا تعلق مادی دنیا سے ہے. اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ جب بھی دعا کی قبولیت نظر آتی ہے آخرت مانگی جاتی ہے. اب کیا کہا؟ من علیہ, یا ذا المن ولا یمن علیک, من علیہ بفکاک رغبتی من النار. اللہ اکبر, ایک احسان مجھ پہ کر دے معبود اس مہینے میں, جہاں تو مسلسل کرم کر رہا ہے, مسلسل رحمت نازل کر رہا ہے, مسلسل شرف دے رہا ہے, شب قدر, قرآن, ہدایت, بینات, سب کچھ اس مہینے میں. معبود تو احسان کرنے والا ہے, تیرا کام احسان کرنا ہے, ایک احسان کر دے میری اس گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان روایتوں کے اعتبار سے سب سے آخری لائن ہے کہ دیکھو کم سے کم رمضان کے مہینے میں اتنا مانگو, اگر اس سے کم پر راضی ہو گئے تو تم بظاہر خوش ہو رہے ہو لیکن گھاٹے کا سودا کیا تم نے. من علیہ بفقا کے رغبت من النار فی من تمن علیہ, ان تمام لوگوں میں شامل کر جن پر تو اپنا احسان فرما رہا ہے. وادخل للجنہ, اور اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ بابو مجھے جنت میں داخل کر دے, اور پھر دعا مکمل ہو گئی برحمت کے یا رب العالمین. رمضان کے مہینے میں اگر انسان اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد نہیں کروا سکا, اور ظاہر طور پر اس وقت ہوگا جب انسان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لہذا شہزادی کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ بیان بہت آسان ہے انسان کے لیے سمجھنا. جہاں شہزادی یہ بیان فرماتی نظر آتی ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان، وائے اس پر کہ جو رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اپنے آپ کو بخشوا بھی نہ سکے. یعنی لاس، یہ فیل، یہ وائے مطلب یہ فیل ہو گیا، یہ پاس نہیں ہوا. اس نے چاہے کچھ بھی حاصل کر لیا لیکن یہ فیل ہو گیا، یہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں حاصل کر سکا. تو بس جانے گرامی، جہنم کی آگ سے نجات اس مہینے کا مرکزی نقطہ بے این مانا کہ سب سے کم، سب سے زیادہ نہ جانے کیا ہے، نہ جانے وہ کون سی منزلیں جو سب سے زیادہ پر انسان کو لے جاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم اپنا سب کچھ چھوڑ کر 10 دن کے لیے اس مہینے کے آخری دنوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ پیغمبر جس کا ایک لمحہ بھی پروردگار کی طرف توجہ سے غافل نہیں رہتا تھا، رمضان کے آخری 10 دن آئے، اب پیغمبر کو چین نہیں آتا، اب ساری کی ساری مصروفیات پیغمبر ترک کر رہے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو مصلی عبادت بچھا کر عبادت میں بیٹھ گئے، ختم، بس اب کچھ بھی نہیں، نو ڈسکشنز ایٹ آل، نو میٹنگز ایٹ آل. ایک عجیب انداز ہے پیغمبر کا رمضان کے مہینے کو گزارنے کا، محض عبادت پر آ جاتے. تو وہ تو نہ جانے کون سی بلندیاں ہیں، لیکن کم سے کم جہنم کی آگ سے آزادی. اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو اب آئیے سورہ جاسیہ کے فضائل کو دیکھیں کہ جہاں شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں ایک روایت ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری اسناد کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ جاسیہ کو پڑھے پروردگار عالم ثواب میں اس کو 3 چیزیں عنایت فرمائے گا. 3 چیزیں جاسیہ کو پڑھو، 3 چیزوں کا حقدار قرار دے رہا ہے انسان، اس انسان کو جو سورہ جاسیہ پڑھ رہا. سب سے پہلی چیز جو امام فرما رہے ہیں اس روایت کے مطابق، شیخ صدوق کی روایت کے مطابق، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے، یعنی امام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ جاسیہ پڑھے گا وہ ابداً کبھی بھی جہنم کی آگ کو دیکھے گا ہی نہیں، لا یرى النار ابداً. دوسرا فائدہ امام فرما رہے ہیں، ولا یسمع ظفیرہ، ظفیرہ جہنم، ولا شقیقہ، جہنم کے شولوں کی جو بھڑکنے کی آواز ہے، دیکھنا تو بہت نزدیک کی بات ہے، سننا جو دور کی بات ہے، امام فرماتے ہیں آواز بھی اس کے کانوں میں نہیں آئے گی. جہنم کو دیکھے گا تو نہیں، جہنم کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں چلے گا. اور تیسرا اور آخری فائدہ جو چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں سورہ جاسیہ پڑھنے والے کے لیے، وَهُوَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پروردگار عالم اسے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھے گا. اب جانے کے لئے غور فرمائیے کہ اس سورے کے جو فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، بظاہر سے مادی فائدہ کوئی نہیں، کئی سارے سورے جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، یہ سورہ پڑھیے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، فلاں سورہ پڑھیے خدا آپ کو شفا دے دے گا، فلاں عید کی قرآت کیجئے خدا فلاں مسئلے کو حل کر دے گا. یہ سارے مادی فائدے ہیں اور قرآن سے وہ سارے مادی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. لیکن سورہ یاسین میں جن فوائد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہیں پر بھی مادی فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ مال بڑھ جائے گا، گھر بن جائے گا، کاروبار آ جائے گا، صحت مند انسان ہو جائے گا، صاحب اولاد ہو جائے گا، بچوں کی نہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آخرت انسان کی سنور جائے گی بے ایمانہ کہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کے شولوں کی آواز سے محفوظ ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جو اس بات کا طلبگار ہے اس سورے کی تلاوت کرے. لیکن جب ہم سورے کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا واقعی کیوں، اس لیے کہ سورے میں جو مرکزی خیال ہے وہ پروردگار عالم نے یہی بیان فرمایا، جس پورے سورے کا مرکزی خیال ہے، آؤ سوچو، غور کرو، اپنے آپ کو اپنی آخرت کے لیے تیار کرو. اور یاد رکھنا کہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے برابر نہیں رہنے والے ہیں، بس یہ سورے کا مرکزی خیال ایک جملے کے اندر. آئیے ایک دو آیتیں سورے کی پڑھتے ہیں، میرے پاس 2-4 منٹ مزید ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ ذکر مصائب اور گفتگو مکمل کریں گے. ارشاد ہو رہا ہے حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، پہلی آیت سورہ کلمہ حامیم کے بعد. یاد رکھنا یہ آیت، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو نازل ہو رہی ہے اس پروردگار عالم کی طرف سے، جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یہ 7 سورہ ہیں لائن سے, 40 سورہ, 41 سورہ, 42 سورہ, 43 سورہ, 44 سورہ, 45 اور 46. 7 سورہ ترتیب سے ہیں, لائن سے, اور جن میں سے ہر سورہ کی ابتدائی آیت ایک ہی ہے, حامیم. اور اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے حوامیم میں سبعہ. اس بارے میں کچھ بات ہو سکے تو ہم کل کریں گے. حوامیم میں سبعہ, 7 عوامیم, 7 حامیم ایک ساتھ. اور اس پر بڑا ڈسکس کیا علماء نے کہ حامیم سے کیا مراد. فی الحال اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یاد رکھنا یہ آیا, یہ کتاب وہ ہے جو پروردگار عزیز و حکیم کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. جو دوسری آیت ہے, ان 7 حامیم میں سے 2 سورہ ایسے ہیں, یعنی 6 اور 7 سورہ, کہ جن کی دوسری آیت بھی سیم. یہ ہمارا 6 سورہ, یعنی ان 7 حامیم میں سے 6 حامیم ہے سورہ جاسیہ جس کو ہم نے لیا ہے. اس سے پہلے 5 حامیم والے سورہ اور ہیں, اور اس سورہ کے بعد ایک حامیم والا سورہ اور ہے. جو سب سے پہلا سورہ ہے اس کی آیت میں یہی لفظ ہے, لیکن ایک لفظ الگ ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کا لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا پہلے حامیم میں. 6 اور 7 میں استعمال کیا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, وہاں پر علیم, یہاں پر حکیم. علم اور حکمت کا جو سفر ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ ان 7 ان سوروں میں طے ہو رہا ہے. اور جہاں علم سے بات اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ بات آگے جا پر حکمت پر ختم ہو رہی ہے. اور اس کے عجیب نکات ہیں. قرآن مجید میں جب پیغمبر اکرم کے فضائل کا ذمہ داروں کا تذکرہ کیا گیا, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پہلے تعلیم ہے, تعلیمی کتاب, اور اس کے بعد حکمت ہے. حکمت آخری مرحلے پر. یہ جو سورہ آخری کی 2 سورہ حوامیم میں, یہ گویا انسان کے ہائر لیول پر آ کے بات کر رہے ہیں. ایک ایسے انسان سے بات کی جا رہی جو بہرحال اس 5 حامیم کا کورس مکمل کر چکا ہے, اب 6 لیول میں داخل ہو چکا, 6 گریڈ میں آ چکا. لہذا اب خدا مند متعال کہہ رہا ہے کہ صرف علیم پروردگار کی طرف سے نہیں ہے, یہ آیتیں وہ ہیں جو حکیم پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں. علم ہر ایک کو مل جاتا ہے, حکمت ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. لہذا پیغمبر اکرم کی 2 روایتیں جو اکثر علماء کرام ممبر سے پیش فرماتے ہیں, میں باقی خدمت میں پیش کروں, آج کی گفتگو کو مکمل کر دوں. مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر اکرم کی 2 احادیث, ایک میں علم کا تذکرہ کیا گیا, ایک میں حکمت کا تذکرہ کیا گیا. الفاظ ذرا سے بدل دی پیغمبر نے. جب علم کی بات کی پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی جنبابہا. جب حکمت کی بات کی کہا انا دار الحکمت و علی جنبابہا. مدینۃ العلم, مدینہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں شہر کو, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اس شہر علم میں جس کو آنا, جب تک علی کے راستے سے آنے کی کوشش نہیں کرے گا, اس کو اگر علم مل بھی گیا تو یا وہ چور کہلائے گا یا ڈاکو کہلائے گا. دروازے سے آؤ, دروازے کو چھوڑ کر آنے والا بہرحال اہل نہیں مانا جاتا, نہ اہل مانا جاتا. علی کے راستے سے آؤ, انا مدینۃ العلم علی بابا. لیکن جب حکمت کی بات کی پیغمبر نے نہیں فرمایا انا مدینۃ الحکمہ, فرماتے انا دار الحکمہ, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب گھر اور شہر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے. شہر میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ہر ایک کو مل جاتی ہے. ہر شخص شہر میں آ سکتا ہے. شہر میں آنے کے لیے پابندیاں بہت کم ہوتی ہیں. جو شخص چاہے شہر میں داخل ہو سکتا ہے, لیکن گھر میں وہی آ سکتا ہے جو اہل خانہ ہوتا. جو اہل ہوتا ہے اسی کو انسان گھر میں آنے کی دعوت دیتا. کراچی شہر بہت بڑا ہے, لیکن بہرحال آپ مہمان میں ہر کراچی والے کو نہیں بلا لیتے. اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو اس کو بلاتے ہیں جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں. پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کے لیے علم کی بات کی, مدینۃ العلم کہہ کر تعارف کروایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ. اگر علم حاصل کرنا تو علی کے راستے سے آؤ. حکمت کی بات کی کہا نا دار الحکمت, میں گھر ہوں حکمت کا. یہ اور بات ہے کہ اس کا دروازہ بھی علی ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تب بھی علی کے راستے آنا پڑے گا, اگر حکمت حاصل کرنا ہے تب بھی علی کے راستے آنا پڑے گا. تو بس جانے گرامی, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. رمضان کا مہینہ نعمتوں کے نزول کا مہینہ, رحمتوں کے نزول کا مہینہ، شب قدر کے آنے کا مہینہ، پروردگار عالم کی طرف سے قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، اس پورے مہینے کی برکتوں اور نعمتوں میں ایک عجیب بات ہے جو 10 رمضان کے دن میں ہے، ایک عجیب بات ہے. اور وہی کہ جہاں ہر طرف سے نعمتوں اور رحمتوں کا نزول ہے، وہاں پروردگار عالم اس مہینے میں اپنے حبیب کا امتحان لے رہا ہے کہ شہزادی خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. حضرت گرامی، صرف ایک جملہ مصائب کا کہنا چاہ رہا ہوں. یقیناً کل کی شب شہزادی کی دنیا سے رخصت ہونے کی شب تھی، اور جہاں جہاں پر درس کا، مجالس کا، گفتگو کا سلسلہ تھا، شہزادی خدیجہ طاہرہ کے مصائب پڑھے گئے. اور حق ہے کہ اس بیوی کے مصائب کو پڑھا جائے، اس بیوی کی عظمت کو بیان کیا جائے. یعنی کیسے انسان پہنچ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے اس بیوی کی عظمت کو؟ میں نے باقاعدہ اہل سنت کی روایت میں پڑھا کہ جناب جبرائیل آتے ہیں، پیغمبر اکرم غار حرا میں بیٹھے، عجیب بلندی پر غار حرا، اور پیغمبر اکرم کو آ کر جناب جبرائیل سلام عرض کرتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول، خدا آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور خدا یہ پیغام دے رہا ہے کہ خدیجہ آ رہی ہے گھر سے آپ کے لیے کھانے اور پینے کا سامان لے کر. اور دیکھیں پروردگار کا یہ حکم ہے کہ جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو پروردگار کا سلام بھی خدیجہ کی خدمت میں عرض کر دیجیے گا. کون سی عظمت ہے، کس مقام پر ہے بی بی جو پیغمبر کو چھوڑ کر جا رہی ہے؟ ام المومنین، یعنی واقعاً اس لفظ کی اگر لاج رکھی تو خدیجہ طاہرہ نے رکھی. یعنی اتنا مالدار خاتون کہ بہرحال تاریخ حرم میں جس کے مال کے قصے، یعنی الف لیلائی داستانیں لکھی، لیکن ان ساری داستانوں سے ہٹ کر اتنا تو طے ہے کہ عرب کی مالدار ترین عورت کا نام ہے خدیجہ. وہ خاتون جو غلاموں کی فوج لگا سکتی تھی پیغمبر اکرم کے کھانے پینے کے لیے، خود کھانا لے کر جاتی. اور حالات یہاں تک آتے ہیں کہ جب بی بی کے دنیا سے رخصت ہونے کا موقع آتا ہے، ایک عجیب وصیت ہے شہزادی کی، بڑی عجیب وصیت. پیغمبر سے وصیت فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، جب میں مر جاؤں تو میں نہیں چاہتی کہ میرے مال سے میرا کفن بھی نکالا جائے. میں ماں ہوں، ماں وہ ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ اپنی اولاد پر خرچ کر دیتی ہے. میں ام المومنین، مومنین کی ماں، میرے مال میں سے آخری دن بھی مومنین پر خرچ کیا جائے. ہاں یا رسول اللہ، اتنی میری خواہش ضرور ہے کہ آپ اپنے پیراہن میں مجھے کفن پہنائیے گا. بس یعنی کہ رامی شہزادی خدیجہ کا جنازہ اٹھا ہوگا، فاطمہ زہرا یتیم ہوئی ہوں گی. آج کا دن تو وہ دن ہے کہ اگر یہ لفظ مناسب ہو تو کہہ دیا جائے کہ اگر 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد زینب کے لیے شام غریبہ ہے، تو 10 رمضان کا دن گزرنے کے بعد فاطمہ زہرا کے لیے شام غریبہ. آج پہلی رات ہے جو سیدہ یتیمی کے عالم میں بے این معنی گزار رہی ہے کہ ماں کا سایہ سر پہ نہیں رہا، ماں نہیں رہی. لیکن میں کہتا ہوں بی بی، اب ہمارا پرسہ قبول کیجئے. خدیجہ طاہرہ جیسی ماں آپ کے سر سے چلی گئی، آپ ان کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئی، آپ ان کی آغوش رحمت سے محروم ہو گئیں، لیکن اے بی بی، آپ پھر بھی بڑی خوش نصیب ہیں. پیغمبر جیسا باپ موجود ہے، رحمت للعالمین باپ موجود ہے. پیغمبر اکرم کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ کے بچے دعا کیا کرتے تھے، خدایا ہمارے ماں باپ مر جائیں تاکہ پیغمبر کا پیار ہمیں نصیب ہو. ارے یتیموں سے اس انداز سے پیار کیا کرتے تھے بچے، اپنے ماں باپ کے مرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے. بی بی، اتنا مہربان باپ ملا ہے، اتنا رحم کرنے والا باپ ملا ہے، اتنا شفقت اور پیار کرنے والا باپ ملا ہے. جب رات کی تاریکی میں آپ نے ماں کو یاد کیا ہوگا، جب خدیجہ طاہرہ کا نام لے کر آنسو بہائے ہوں گے، جب اپنی ماں کو یاد کر کے گریہ کیا ہوگا، تو پیغمبر اکرم نے سینے سے لگایا ہوگا، سر سے ہاتھ پھیرا ہوگا، شفقت کا سلوک کیا ہوگا اور محبت سے کہا ہوگا، بیٹی اب مجھے ماں بھی سمجھنا، مجھے باپ بھی سمجھنا، تیری ہر خواہش کو میں پورا کروں گا. بی بی، آپ کا مقدر تھا، ایک 10 محرم کی یتیمہ کا مقدر ہمارے سامنے آیا. جب دن گزرنے کے بعد بابا کو یاد کرنا شروع کیا، جب بابا پر آنسو بہانا شروع کیے، تو سر پر ہاتھ پھیرنے والا تو کوئی نہ آیا، کوئی تماچے مارنے والے آیا، کوئی تازیانے مارنے والا آیا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھو.
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ایام انقلب ینقلب. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. پالنے والے رمضان کے اس مقدس مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے و ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کی دیدار سے منور فرما اور اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. مرحوم غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی واڈی والا، زینب یوسف وکیل، عارف علی راشد، محمد حسین علی محمد دودھ والا، شہید فضل عباس لاکھانی، خیر النساء بنت غلام حسین حافظ، شہید ڈاکٹر محمد حسین دیوجانی، فدا حسین رجب علی اسماعیل، علاؤالدین بھائی دیوجانی، نوربانو بھائی حاجی کرم علی، حیدر علی ابن رجب علی، زہرا بھائی ویر جی میٹھا، فدا حسین غلام حسین راؤجانی، نوربانو بھائی کانجی گوانی، رجب علی اسماعیل ماما گوانی، اکبر علی حسن علی منشی راؤجانی، نوربانو بھائی نظر علی، سلطان بھائی غلام حسین لادی والا، علی حسین ملا محمد علی پنجوانی، سغرا بھائی بنت شریف، امینہ بھائی نور، بھائی نور محمد، ذوالفقار علی حسین علی، علی اکبر حسین علی، نبات عبداللہ قاسم، علی محمد محمد علی بوٹاج، جمعہ بھائی غلام حسین، راج محمد محمد علی، محمد حسین حسن راج محمد، فدا حسین، فاطمہ بھائی، حسن علی فدا، سکینہ بھائی فدا، قاسم علی ولی محمد دریانی، سکینہ بھائی راج محمد، محمد علی نایانی، مہر النساء بنت محمد علی، مرحوم آیت اللہ خوی. عمومی طور پر تمام مرحوم مراجع نظام، علماء کرام، شہداء اعظام اور اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.